السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. 19 اکتوبر کی رات پاکستان اور بھارت کے فوجیوں کے درمیان سرحدی جھڑپوں کے دوران کم از کم 6 عام شہری جاں بحق اور 3 فوجی جاں بحق ہو گئے ہیں. ان ہلاکتوں نے نئی دہلی کی جانب سے بھارتی زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے اسے ہلاکت خیز دن بنا دیا ہے. امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے افغان صدر اشرف غنی اور وزیر دفاع اسداللہ خالد سے اتوار کے روز کابل میں ملاقات کی ہے. امریکہ نے افغانستان میں پچھلے 1 سال کے دوران اپنی بری فوج کی تعداد میں 2000 فوجی کم کر دیے ہیں, اور اب یہ تقریباً 12000 رہ گئی ہیں. اطلاعات کے مطابق طالبان کے ایک وفد نے اس مہینے کے شروع میں افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد سے ملاقات کی ہے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعے کے روز افغانستان کے شہر ننگرہار کی مسجد میں نمازیوں پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. بھارت کی حکومت نے آج کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کرتارپور صاحب کوریڈور معاہدے پر دستخط کے خواہش مند ہیں. بھارتی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ کشمیر میں 20% جبکہ جموں میں 100% طلبا نے اسکول جانا شروع کر دیا ہے. امریکی فوجی دستے شام سے عراق میں داخل ہو گئے ہیں. شام کے شمالی علاقے میں ترک فورسز سے جنگ کرنے والی کردوں کی حامی فوج سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ طے پانے والے جنگی معاہدے کے تحت وہ سرحدی شہر راس العین سے نکل گئے ہیں. برطانوی پارلیمان کی طرف سے علیحدگی میں تاخیر کرنے کے مشورے کے باوجود برطانوی حکومت 31 اکتوبر کو یورپین یونین کو خیر باد کہنے کے عزم پر قائم ہے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ ماہ ہونے والے دورے آسٹریلیا میں T20 اور ٹیسٹ میچز کے لیے اسکواڈز کا اعلان کر دیا ہے, جس میں کپتان سرفراز احمد شامل نہیں ہیں. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. انیس اکتوبر کی رات پاکستان اور بھارت کے فوجیوں کے درمیان سرحدی جھڑپوں کے دوران کم از کم 6 عام شہری اور 3 فوجی جاں بحق ہو گئے ہیں. ان ہلاکتوں نے نئی دہلی کی جانب سے بھارتی زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخ کے بعد سے اسے ہلاکت خیز دن بنا دیا ہے. متنازع علاقے میں ہونے والی تازہ ترین گولہ باری کے متاثرین میں سے 2 کی نماز جنازہ اتوار کے روز کشمیر میں ادا کی گئی. متاثرین کی ایک رشتہ دار سلطانہ کوثر کا اس موقع پر کہنا تھا, سلطانہ کوثر کے الفاظ. پاکستانی فوج کے ایک ترجمان نے کنٹرول لائن کی بھارتی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کا الزام عائد کیا ہے, جس میں ترجمان کا دعویٰ تھا کہ عام شہریوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا گیا ہے. ترجمان نے کہا کہ پاکستانی کنٹرول والے کشمیر میں 4 شہری اور 1 عام فوجی جاں بحق ہوا ہے, جبکہ 2 پاکستانی فوجی اور 5 شہری زخمی ہیں. بھارتی فوج نے کہا ہے کہ پاکستانی فوجیوں نے دن کے شروع میں ایک بھارتی سرحدی چوکی اور کشمیر میں انتہائی مسلح فوجی سرحد کے ساتھ واقع شہری علاقوں کو نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں 2 فوجی اور 1 عام شہری ہلاک ہوا. متنازع علاقے میں بد امنی کے نتیجے میں اتوار کے روز ہزاروں مظاہرین نے بھارتی کنٹرول والے کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اسلام آباد کی سڑکوں پر مارچ کیا. مارچ کی ایک لیڈر عظما گل نے کہا,
قوم جو ہے اگر کسی پوائنٹ کے اوپر اکٹھی ہو جائے تو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. آج ہم کشمیر کے معاملے میں یکسو ہیں اور انشاءاللہ کشمیر میں ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا. یہ بودی, یہ موزی اور یہ درندے سے بھی بڑھ کے ایک شخص جو ہے, اس کو ہم انشاءاللہ شکست فاش دیں گے.
یہ تھی مارچ کی ایک لیڈر عظما گل. جموں کشمیر یکجہتی تحریک نامی ایک گروپ کی جانب سے ترتیب دی گئی ایک ریلی میں مردوں, خواتین اور بچوں نے شرکت کی. امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے افغان صدر اشرف غنی اور وزیر دفاع اسداللہ خالد سے اتوار کے روز کابل میں ملاقات کی ہے. امریکہ نے افغانستان میں پچھلے ایک سال کے دوران اپنی بری فوج کی تعداد 2000 فوجی کم کی ہے اور اب یہ تقریباً 12000 رہ گئی ہے۔ افغانستان کے غیر اعلانیہ دورے میں امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے پیر کے روز کابل میں افغان لیڈروں کے ساتھ دیرپا شراکت کے عہد کو دہرایا۔ افغان ریزولوٹ سپورٹ مشن کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر نے کابل میں امریکی وزیر دفاع کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں بتایا کہ پچھلے سال 2000 فوجی افغانستان سے واپس چلے گئے ہیں۔ صدر اشرف غنی نے امریکی وزیر دفاع اور امریکی ایوانی نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی سے، جو کانگریس کے وفد کی قیادت کر رہی ہیں، گزشتہ رات صدارتی محل میں علیحدہ علیحدہ ملاقات کی۔ نینسی پلوسی نے چیف ایگزیکٹو آفیسر عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی۔ اطلاعات کے مطابق طالبان کے ایک وفد نے اس مہینے کے شروع میں افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد سے ملاقات کی تھی۔ یہ مبینہ ملاقات طالبان کے اسلام آباد کے دورے میں ہوئی۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان اس کے بعد سے یہ پہلی باقاعدہ ملاقات تھی جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ستمبر میں باغیوں کے ساتھ امن مذاکرات منسوخ کر دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عسکریت پسندوں نے مذاکرات میں برتری حاصل کرنے کے لیے پرتشدد حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایک سینئر پاکستانی عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو بتایا کہ پاکستان نے اس ملاقات میں اہم رول ادا کیا اور طالبان کو قائل کیا کہ امن عمل کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تاہم امریکی محکمہ خارجہ نے خلیلزاد کی طالبان سے ملاقات پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا اور امریکی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ سفیر خلیلزاد نے پاکستانی عہدیداروں سے مشاورت کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعے کے روز افغانستان کے شہر ننگرہار کی مسجد میں نمازیوں پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حملہ آور کتنے بزدل اور سنگ دل ہیں، جنہیں انسانی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ بے گناہ لوگوں کے ساتھ کس بربریت سے پیش آ سکتے ہیں۔ مشرقی افغانستان کے علاقے ننگرہار میں نماز جمعہ کے دوران ایک مسجد میں زوردار دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں مسجد کی چھت گر گئی۔ صوبائی حکام کے مطابق دھماکے میں 62 نمازی جاں بحق ہوئے۔ ننگرہار کے گورنر نے بتایا کہ شدت پسندوں کے اس حملے میں 36 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ بھارت کی حکومت نے آج کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کرتارپور صاحب کوریڈور معاہدے پر دستخط کے خواہش مند ہیں تاکہ گرو نانک دیو کی 550ویں یوم پیدائش سے پہلے کرتارپور کوریڈور کو قابل عمل بنانے کے لیے سہولتیں مہیا کی جا سکیں۔ بھارت نے پاکستان کی طرف سے گردوارہ کا دورہ کرنے والے زائرین پر $20 فیس عائد کرنے پر ناخوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے نئی دہلی سے، وہ تو کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ بھارتی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ کشمیر میں 20% جبکہ جموں میں 100% طلبا نے اسکول جانا شروع کر دیا ہے۔ اتوار کے روز بھارتی وزارت داخلہ کے عہدیدار کا جموں کشمیر انتظامیہ کی ایک رپورٹ کے حوالے سے کہنا تھا کہ جموں کشمیر میں لوگوں کے نقل و حمل پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ امریکی فوجی دستے شام سے عراق میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایک قافلہ پیر کے روز سرحد پار کر کے عراق میں داخل ہو گیا، جہاں سے وہ اربل کی طرف جائے گا۔ جب وہ عراقی کردستان کے علاقے دوہوک کے سڑکوں سے گزرے تو مقامی شہریوں نے غصے میں ان پر گندے ٹماٹر پھینکے۔ ان فوجیوں نے اتوار کی شام شمالی شام میں اپنے سب سے بڑے فوجی اڈے سے انخلا کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر کا کہنا ہے کہ نئے منصوبے کے تحت شام سے نکلنے والی امریکی فوج کے دستے مغربی عراق میں تعینات ہوں گے۔ مارک ایسپر نے مزید کہا کہ شدت پسند گروہ داعش کے خلاف فوج کے آپریشن جاری رہیں گے تاکہ یہ دوبارہ کارروائی نہ کر سکیں۔ امریکی خبرساں ادارے اے پی کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی کے دورے میں صحافیوں سے گفتگو میں امریکہ کے وزیر دفاع نے اس خیال کی بھی تردید نہیں کی کہ عراق میں موجود امریکی افواج شام میں داعش کے خلاف انسدادی دہشت گردی کے آپریشن نہیں کریں گی۔ شام کے شمالی علاقے میں ترک فورسز سے جنگ کرنے والی کردوں کی حامی فوج سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ طے پانے والے جنگی بندی کے معاہدے کے تحت وہ سرحدی شہر راس العین سے نکل گئے ہیں، جبکہ ترکی کے حمایت یافتہ شامی باغیوں کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ انخلا ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ برطانوی پارلیمان کی طرف سے علیحدگی میں تاخیر کرنے کے مشورے کے باوجود برطانوی حکومت 31 اکتوبر کو یورپی یونین کو خیر باد کہنے کے عزم پر قائم ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بوریس جانسن نے یورپی یونین سے علیحدگی کا سمجھوتا جمعرات کے روز طے کیا تھا، تاہم ہفتے کی شام پارلیمان نے وزیر اعظم کو علیحدگی کی تاریخ میں توسیع کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پارلیمان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں مزید بحث کی مہلت کے لیے علیحدگی کی حتمی تاریخ 31 جنوری تک مؤخر کر دی گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ ماہ ہونے والے دورے آسٹریلیا میں T20 اور ٹیسٹ میچز کے لیے اسکواڈز کا اعلان کر دیا ہے۔ دونوں کرکٹ فارمیٹس میں سابق کپتان سرفراز احمد کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے عواد الیاس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جانب سے اسلام آباد مارچ کی محرک جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے کارکنوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ نئی پیدا شدہ صورتحال پر جے یو آئی کے رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری کی صورت میں تصادم کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
اسلام آباد کی پولیس نے پیر کے روز جے یو آئی کے دو کارکنوں مولانا شفیق الرحمان اور مولانا محمد ارشاد کو گرفتار کر کے ان پر انتظامیہ کی رٹ چیلنج کرنے کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ پولیس کے مطابق جے یو آئی کے دونوں کارکنان آزادی مارچ اور دھرنے کے سلسلے میں بینرز لگا رہے تھے اور عوام کو احتجاج میں شرکت کرنے کے لیے اکسا رہے تھے۔ وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے چند روز قبل واضح کیا تھا کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے، لہٰذا کسی کو جمع ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جے یو آئی کے رہنما سینیٹر حمداللہ کہتے ہیں کہ حکومت سیاسی آزادیوں پر قدغن لگا رہی ہے اور کارکنوں کی گرفتاری کے اقدامات ثابت کرتے ہیں کہ حکومت آزادی مارچ سے خوف زدہ ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر حزب اختلاف کی قیادت کو گرفتار بھی کر لیا گیا تب بھی کارکن ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے۔
جب پرامن مارچ کا آپ راستہ روکیں گے، گرفتاریاں کریں گے، قیادت کی مولانا شادی سے تو آزادی مارچ نہیں رکے گی۔
اس سے قبل پولیس کی جانب سے اسلام آباد کے مقامی تاجروں کو خبردار کیا گیا تھا کہ آزادی مارچ کے منتظمین یا شرکا کے ساتھ کسی قسم کا کاروباری لین دین نہ کیا جائے۔ حزب اختلاف کی تمام بڑی جماعتیں اس آزادی مارچ میں شرکت کا اعلان کر چکی ہیں، تاہم بعض جماعتیں مارچ کے بعد دھرنا دینے کے حوالے سے اختلاف رکھتی ہیں۔ ماضی میں 126 دن تک ڈی چوک میں دھرنا دینے والی حکومتی جماعت تحریک انصاف کے مختلف رہنما آزادی مارچ کو روکنے کے بیانات دے رہے ہیں۔ ان بیانات کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ حکومتی کمیٹی نے گزشتہ روز جے یو آئی کی قیادت سے ملاقات کرنا تھی، تاہم دیگر اپوزیشن جماعتوں سے تحفظات آنے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے پارٹی رہنماؤں کو اس ملاقات سے روک دیا تھا اور کہا تھا کہ حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کا فیصلہ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کرے گی۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سینٹ میں قائد ایوان سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے اور اسی بنا پر ان کے ساتھ ہونے والی حکومتی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات منسوخ ہوئی۔
مولانا صاحب کی تو یہ کوشش ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن ہم ان کو گرفتار کر کے ان کو اتنی اہمیت نہیں دینا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ وہ گرفتار ہوں تو ہیرو بن جائیں۔
جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 27 اکتوبر کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آزادی مارچ اور 31 اکتوبر کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں داخل ہونے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
لاہور میں دو روزہ عاصمہ جہانگیر کانفرنس سن 2019 کے اختتام پر معروف صحافی سرل المائڈا نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مستقبل میں صحافت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اس کانفرنس میں شریک انسانی حقوق کے نمائندوں، سول سوسائٹی کے ارکان، سیاستدانوں اور صحافیوں نے پاکستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور آزادی اظہار رائے پر روز بروز بڑھتی ہوئی پابندیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ شرکا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ میڈیا پر قدغن لگانے والوں کو عوام کے سامنے لانا چاہیے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
آسما جہانگیر کانفرنس کے ہر سیشن کا موضوع گفتگو اور شرکہ مختلف تھے، لیکن پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی اور بڑھتی ہوئی سینسرشپ پر ہر نشست میں گفتگو ہوئی۔ پاکستان کے نجی اخبار ڈان سے جڑے صحافی سیرل المیڈا نے کانفرنس کے پہلے روز اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وہ سینسرشپ کی ایک خوفناک صورتحال سے گزرے ہیں۔ محض ایک انٹرویو کی بنیاد پر ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا گیا۔ آزادی اظہار رائے پر گفتگو کرتے ہوئے نامور صحافی حامد میر نے کہا، جس ملک کی عدلیہ اور پارلیمنٹ آزاد نہ ہو اس ملک کا میڈیا بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔
ان میں اتنی اخلاقی جرات نہیں ہے کہ وہ مانے کہ ہاں ہم نے سینسرشپ لگائی ہے۔
پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی محسن داور نے کانفرنس میں انکشاف کیا کہ قبائلی علاقوں میں طاقت اور اختیارات کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بگڑتی ہوئی انسانی حقوق پر بات کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر نے کہا،
قبائلی علاقات میں آپ اب بھی باہر سے نہیں جا سکتے اور ہم اس کے عینی گواہ ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے پلیٹ فارم پہ نارتھ وزیرستان جانے کی، ہمیں روکا گیا۔
کانفرنس میں شریک غیر ملکی صحافیوں نے پاکستان میں بڑھتی ہوئی سینسرشپ پر اظہار افسوس کیا۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
امریکی فوج کے سربراہ جنرل اسکاٹ ملر نے پیر کو کہا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران افغانستان سے 2000 امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد اب افغانستان میں تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد کم ہو کر 12000 رہ گئی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
افغانستان میں تعینات امریکی فورسز کے اعلی کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر نے کابل کے دورے پر آئے ہوئے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران افغانستان میں تعینات فورسز کی تعداد میں 2000 کی کمی کر دی گئی ہے۔ پیر کی دوپہر کابل میں واقع بین الاقوامی افواج پر مشتمل ریزولیوٹ سپورٹ مشن کے ہیڈ کوارٹر میں نیوز کانفرنس کے موقع پر افغانستان کی وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے اعلی عہدیدار بھی موجود تھے۔ یاد رہے کہ قبل ازیں افغانستان میں تقریباً 14000 امریکی فوجی موجود تھے جو امریکی قیادت میں بین الاقوامی اتحاد کا حصہ ہیں۔ یہ فورسز افغان فوجیوں کی تربیت اور مشاورت کے لیے کام کر رہی ہیں اور انتہا پسندی کے خلاف کارروائیوں میں ان کی مدد کر رہی ہیں۔ بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی نے پیر کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان سے 2000 امریکی فوجیوں کا انخلا ان کے بقول صدر ٹرمپ کی پالیسی کا تسلسل ہے۔
میرا خیال ہے کہ یہ تو اسی چیز کی سمجھیے تسلسل ہے جو پالیسی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انٹروڈیوس کی تھی، جس میں سب سے اہم کمپوننٹ ان کا یہ تھا کہ وہ امریکہ کا جو انٹرنیشنل پولیسنگ رول ہے اس کو کم کریں گے۔ تو وہ آپ کو مڈل ایسٹ میں بھی نظر آتا ہے، چاہے وہ سیریا ہو، اور پھر وہ آپ کو اس وقت افغانستان میں بھی نظر آتا ہے۔
دورہ کابل کے دوران امریکی وزیر دفاع نے افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کی اور افغانستان کے نائب صدارتی ترجمان دعوا خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صدر غنی اور امریکی وزیر دفاع کی ملاقات میں کئی امور بشمول دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ اور سیکیورٹی کے شعبے میں بدعنوانی کی روک تھام کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی۔ افغان نائب صدارتی ترجمان کے مطابق اس موقع پر امریکی وزیر دفاع نے 28 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے سیکیورٹی کے مؤثر انتظامات کرنے پر افغان سیکیورٹی فورسز کے کردار کو سراہا۔ ادھر امریکی عوام نمائندگان کی اسپیکر نینسی پولیسی نے گزشتہ شب صدر اشرف غنی اور افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے الگ الگ ملاقات کی، جس میں افغانستان میں سیکیورٹی اور اقتصادی ترقی کے علاوہ کئی دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان اتوار کے روز ہونے والی گولہ باری کے تبادلے کی زد میں آنے والے پاکستانی کشمیر کے سرحدی علاقوں کے مکینوں نے محفوظ مقامات کی طرف ہجرت شروع کر دی ہے۔ حکام کے مطابق وادی نیلم اور نوسیری کے بھارتی گولہ باری کی زد میں آنے والے علاقوں سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مظفر آباد اور دیگر علاقوں کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ وادی نیلم سے سابق وزیر میاں وحید گولہ باری کے بعد کنڈل سے اپنے خاندان کے ہمراہ مظفر آباد منتقل ہوئے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اتوار کی رات وادی نیلم کے زیریں علاقوں میں قیامت کا منظر تھا۔ یہ رپورٹ مظفر آباد سے روشن مغل نے بھیجی ہے۔
وادی نیلم کے مرکزی قصبے اٹھ مقام سے شہزاد احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گولہ باری کے بعد لوگ خوف و ہراس کا شکار ہیں اور علاقے سے محفوظ مقامات کی طرف ہجرت کر رہے ہیں.
کونڈل شہی تو پہلے سیو سمجھا جاتا تھا, پچھلے اتنے لمبے ٹور میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ سیو ایریا ہے نا کوٹن, لیکن ابھی یہ شیلنگ اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں کوئی جگہ سیف نہیں ہے. اب فوراً موبائل پہ بھی آگے پیچھے بس وہ خوف اور آر شروع ہو جاتا ہے پھر ہر طرف سے نا.
وادی نیلم سے سابق وزیر میاں عبد الوحید بھی ان سینکڑوں افراد میں شامل ہیں جو اتوار کی رات ہونے والی گولہ باری کے بعد ہجرت کر کے مظفر آباد پہنچے ہیں.
اثرات جو قیامت گزری ہے نا کونشی میں, میرے خیال ہے اتنا بھیانک کیفیت گولہ باری کی کبھی ہم نے پہلے نہیں دیکھی, لیکن اللہ نے یہ مہربانی کی کہ جی بسات ہوئی ہے بارود کی لیکن لائف کیجوئلٹیز نہیں ہوئی. لائکلی چورا میں ڈینجر بہت زیادہ ہوئے ہیں نا, تقریباً 70 کے لگ بھگ مکان جو ہے دکانیں 70-80 کے لگ بھگ تباہ ہو گئے.
گولہ باری کی زد میں آنے والے وادی نیلم کے سردی دیہات شاہکوٹ کے منیر احمد نے گولہ باری کے بارے میں بتایا.
اور جو ہے یہ ہیوی ارلی فائر, کافی سارے جو گھر ہیں وہ ڈیمیج ہوئے, نقصان ہوئے, گاڑیاں ہوئی ہیں, 3-4 گاڑیاں نقصان ہوئی ہیں مورچوں میں, لیکن زندگی تھی موجودہ تھا سمجھ لیں گے کہ ہم مثال بچے. جتنا ہیوی فائر تھا مورچے بھی اس طرح کانپ رہے تھے, اتنا شدید ہیوی فائر کیا ہے, باقی مالی نقصان بہت ہوا ہے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے وزیر برائے ہنگامی صورتحال احمد رضا قادری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گولہ باری کی زد میں آنے والے علاقوں سے لوگوں نے نقل مکانی کی ہے, تاہم انہوں نے کہا کہ ابھی تک کہ ان کی آباد کاری کے لیے کیمپ قائم نہیں کیے گئے ہیں. پاکستان اور بھارت کی فوج کے درمیان ہفتے اتوار کی درمیانی رات متنازع کشمیر میں ایل او سی پر گولہ باری کے تبادلے میں پاکستانی کشمیر کے سرحدی دیہات پر گولے گرنے سے 5 عام شہری موت کا شکار ہوئے اور 10 زخمی بھی ہوئے, جبکہ دونوں اطراف فوجی بھی مارے گئے. حالیہ گولہ باری کی آوازیں ایل او سی سے کئی کلومیٹر دور واقع پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بھی سنی گئیں. روشن مغل, اردو وی او اے, مظفر آباد.
ایسے میں شمال مشرقی شام کی صورتحال امریکی سیاست پر بدستور چھائی ہوئی ہے, جبکہ واشنگٹن میں ٹرمپ حکومت کی خارجہ پالیسی پر مباحثہ ہو رہا ہے. مائیکل سلیون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ حکومت اس علاقے سے اپنی فوج واپس بلانے کے فیصلے کا دفاع کر رہی ہے اور وہاں جاری تصادم کی اطلاعات کے باوجود امریکہ کے توسط سے ہونے والی جنگ بندی کا بھی دفاع کر رہی ہے. مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری.
ایسے میں جبکہ امریکی فوجیں واپس چلی گئی ہیں اور شامی حکومت کی فوجیں کردوں اور دمشق کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت ترک افواج کا راستہ روکنے کے لیے شمالی شام میں پوزیشنیں سنبھال رہی ہیں, شمال مشرقی شام کے بعض حصوں میں جن پر ابھی تک امریکہ کے اتحادی کردوں کا قبضہ ہے, لوگوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں. اس جنگ بندی کے باوجود جو وزیر خارجہ مائیک پومپیو اور نائب صدر مائیک پینس نے گزشتہ ہفتے ترکی کے ساتھ کی, کرد عہدیدار ترک حملوں کے سبب جاری خونریزی اور قتل عام کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں. مائیک پومپیو نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا,
اٹس ورکڈ سو فار, دیئر از مچ ورک ٹو بی ڈن ٹو کنٹینیو ٹو امپلیمنٹ, بٹ وی آر آپٹیمسٹک. آئی گاٹ ا رپورٹ ود ان دی لاسٹ ہاف آور فرام مائی
ابھی تک یہ کارگر ثابت ہو رہی ہے, پر عمل درآمد جاری رکھنے کے لیے بہت سا کام کرنا باقی ہے, لیکن ہم پر امید ہیں. مجھے اپنے سینئر لیڈروں سے گزشتہ آدھے گھنٹے کے دوران رپورٹیں ملی ہیں جنہوں نے اشارتاً کہا ہے کہ جنگ میں نسبتاً کمی ہوئی ہے. چھوٹے ہتھیاروں سے اور ایک آدھ مارٹر سے اکا دکا مقامات پر جھڑپیں ہوئی ہیں. اس جنگ بندی کے تحت جو منگل کی نصف شب تک نافذ رہے گی, کردوں کو شامی اور ترک سرحد کے ایک بفر زون سے نکلنے کا وقت دیا گیا ہے. علاقے سے امریکہ کے نکلنے کے فیصلے پر ڈیموکریٹس اور بہت سے ریپبلکنز نے نکتہ چینی کی ہے. سینٹ کے اکثریت ریڈر مچ میکونل کا کہنا تھا,
Any president has a lot of latitude in deploying troops and many ops have been arguing that this was a mistake.
کسی بھی صدر کے پاس فوجوں کی تعیناتی کے اختیارات ہوتے ہیں اور ہم میں سے بہت سو کا خیال ہے کہ یہ ایک غلطی تھی. اتوار کے روز ایک ڈیموکریٹک سینیٹر باب مینینڈیز نے کہا کہ اس اقدام سے روس کو اپنے اتحادی شام کے ذریعے اضافی اثر و رسوخ حاصل ہو جائے گا. ان کے الفاظ
There's no guarantees about our interests. And in fact, Russia not only is going to have a major say about the future of Syria, everybody in the region is recalibrating and rethinking about what their alliances should be.
ہمارے مفادات کی کوئی ضمانت نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ روس کو شام کے مستقبل کے بارے میں زیادہ اثر و رسوخ حاصل ہوگا، اور خطے میں ہر ایک اس بارے میں سوچ رہا ہے کہ اب ان کا اتحاد کس سے ہونا چاہیے. یہ تھے ڈیموکریٹک سینیٹر. اس کے علاوہ اسلامک اسٹیٹ کے ان 10,000 لڑنے والوں کے مستقبل کا بھی مسئلہ ہے جنہیں کرد افواج نے پکڑ رکھا ہے. ان قیدیوں کے بھاگنے اور آزاد ہونے کی اطلاعات کے باوجود ٹرمپ نے کہا کہ قیدی محفوظ ہیں اور نگرانی میں ہیں. ان کے الفاظ
We have ISIS totally under guard. Turkey is also guarding separately. They're watching over everything.
IS کے لوگ پوری طرح نگرانی میں ہیں. ترکی بھی الگ سے ان کی نگرانی کر رہا ہے. وہ ہر چیز پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں. یہ تھے صدر ٹرمپ. امریکی ایوان نمائندگان نے گزشتہ ہفتے قرارداد منظور کی جس میں شام سے ٹرمپ کی واپسی کے فیصلے کی مذمت کی گئی. اس ووٹنگ میں 129 ریپبلکن ارکان نے ٹرمپ کے خلاف ڈیموکریٹس کے ساتھ ووٹ دیا. یہ ایک علامتی کارروائی ہے اور ریپبلکنز ابھی تک سینٹ میں اس قسم کی کارروائی کو روکے ہوئے ہیں. قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ ماہ ہونے والے دورہ آسٹریلیا میں T20 اور ٹیسٹ میچز کے لیے اسکواڈز کا اعلان کر دیا ہے. دونوں کرکٹ فارمیٹس میں سابق کپتان سرفراز احمد کو شامل نہیں کیا گیا. سرفراز احمد کی جگہ محمد رضوان نئے وکٹ کیپر ہوں گے، جبکہ خوش دل شاہ عثمان قادر پہلی مرتبہ ٹیم کا حصہ ہوں گے. تفصیلات کے ساتھ اسد حسن.
اسکواڈز کا اعلان چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کیا. ان کے اعلان کے مطابق T20 کے کپتان بابر اعظم ہوں گے، باقی ٹیم میں آصف علی، فخر زمان، حارث سہیل، افتخار احمد، عماد وسیم، امام الحق، محمد عامر، محمد حسنین، محمد عرفان، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض شامل ہیں. اس ٹیم میں خوش دل شاہ، موسیٰ خان اور عثمان قادر نئے چہرے ہیں. طویل قامت سینئر بولر محمد عرفان کی واپسی ہوئی ہے. ٹیسٹ اسکواڈ ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے: کپتان اظہر علی، عابد علی، اسد شفیق، بابر اعظم، حارث سہیل، امام الحق، افتخار احمد، محمد عباس، محمد رضوان، شاہین شاہ افریدی، شان مسعود اور یاسر شاہ. موسیٰ خان، نسیم شاہ اور کاشف بھٹی نئے چہرے ہیں. عمران خان سینئر کی بطور بولر اس ٹیم میں واپسی ہوئی ہے. مصباح الحق کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا میں کھیلی جانے والی سیریز ہمیشہ سے اہم رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا کو ہرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جارحانہ کرکٹ کھیلی جائے. مصباح الحق نے مزید کہا کہ T20 اور ٹیسٹ ٹیم کا انتخاب ڈومیسٹک میچز میں ٹیموں کے کوچز اور سلیکٹر سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے. دونوں فارمیٹس میں ٹیم کے انتخاب اور کمبینیشنز کے بارے میں سابق ٹیسٹ کرکٹر جلال الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا.
ٹھیک ہے، آپ اگر کمبینیشن کی بات کریں تو بتاؤں گا. کمبینیشن میں تو چیزیں آپشن موجود ہیں، آپ کے پاس پیسر بھی آپ کے پاس موجود ہیں، اسپنرز بھی آپ کے پاس ہیں، آل راؤنڈر بھی ہیں، مگر یہ وہ پلیئر ہیں جو ایوریج ہیں. یہ کبھی بھی مشکل کنڈیشن میں پرفارم نہیں کریں گے، چاہے کوئی سا بھی کنڈیشن ہم بنا لیں.
کرکٹ کمنٹیٹر شاہ فیصل ٹیم کمبینیشنز کے بارے میں کہتے ہیں،
آپ کبھی بھی کسی کو بھی مطلب ہر حال میں سب کو خوش نہیں کر سکتے. تو جو ٹیم سلیکشن ہے، جو اس کے پیچھے ایک لاجک نظر آ رہی ہے، کلیئر ڈائریکشن لے لی ہے T20 ورلڈ کپ سے پہلے جو چیف سلیکٹر ہیں مصباح الحق، انہوں نے کہ وہ یوتھ پہ ڈیپینڈ کریں گے. جہاں تک آپ نے بات کی جو انکلوژن ہوئی ہے خوش دل کی، مڈل آرڈر میں پاکستان کو پاور ہیٹر کی بہت سخت ضرورت تھی، اور خوش دل نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے ڈومیسٹک لیول پہ. عثمان قادر کی آپ نے بات کی، عثمان قادر نے کافی امپریسو بالنگ کی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاداب بھی کافی آؤٹ آف فارم ہیں، آف کلر نظر آ رہے ہیں لیٹلی، تو ان کے پیچھے ان کو ایک ایسی ریپلیسمنٹ ان کے پیچھے لگائی ہے تاکہ شاداب کو بھی یہ نظر آئے کہ وہ اپنی پلیس جو ہے فور گرانٹیڈ نہیں لے سکتے.
جلال الدین کہتے ہیں کہ بابر اعظم اچھے پرفارمر ہیں، لیکن آج تک ان میں قائدانہ صلاحیتیں نظر نہیں آئیں. اسی طرح اظہر علی، جن کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے، بطور کپتان ناکام ثابت ہو چکے ہیں.
دیکھیں، جب بھی کسی بھی پلیئر کو لیڈرشپ دی جاتی ہے یا کیپٹنشپ دی جاتی ہے، ہم نے ہمارا یہ پچھلا ریکارڈ دیکھا ہوا، چاہے وہ تندولکر ہو یا اور بھی کوئی پلیئر ہو، ان کی پرفارمنس پہ ضرور افیکٹ پڑتا ہے. تو اب ہمارے پاس ایک ہی اچھا پرفارمنس رہا ہے جو بابر اعظم، اگر اس کی پرفارمنس پہ افیکٹ پڑتا ہے تو کیپٹنسی سے ٹیم کی پرفارمنس امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیپٹنسی کرتے ہوئے اگر وہ اپنی پرفارمنس کو تھوڑا سا ڈکلائن پہ لاتے ہیں یا آ سکتی ہے بیکاز آف دی کیپٹنسی، تو وہ نقصان تو ٹیم ہی کو ہوگا نا اس کا. تو
تو آپ نے بٹن ایسے ڈال دیا اس وقت جو کہ ابھی اس وقت آپ کا کام چل سکتا تھا, ابھی سرفراز کو ٹی ٹوینٹی میں آپ رکھ سکتے تھے. ٹیسٹ میں دیکھیں جہاں تک اظہر علی کی بات ہے تو اس کو فیلئر ان کا پہلے بھی ایز اے کیپٹن آف ون ڈے ہو چکا ہے, خود انہوں نے اس کو چھوڑنی پڑی. اب مجھے نہیں پتا, یہ سب سے مشکل ٹیسٹ کرکٹ ہوتی ہے اور اس میں کپتانی کرنا ایک آرٹ ہے, ایسے اتنا آسان نہیں ہوتا, وہ دو ٹیم کو آؤٹ کرنا ہوتا ہے.
شاہ فیصل کہتے ہیں کہ کپتانوں کے انتخاب میں شاید زیادہ آپشنز نہیں تھے.
جی بابر اعظم صاحب اگر کیپٹنسی سے سٹارٹ کریں تو بابر اعظم نے انڈر 19 لیول پہ تو پاکستان کی کیپٹنسی کی ہوئی ہے, لیکن یہی ہمارے پاس ایک پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس ریڈی میڈ ریپلیسمنٹ کوئی نہیں تھے سرفراز کے, اٹس اے ہیوج گیمبل.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا ہمیشہ مشکل میدان رہا ہے. نئے بالرز کے لیے تو ماحول سازگار ہوتا ہے, لیکن بلے باز بالخصوص نا تجربہ کار بیٹس مینوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جسٹس فائز عیسیٰ کیس کے بارے میں اسلام آباد سے آصم علی رانا کی ایک رپورٹ.
سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس فائز عیسیٰ کی درخواست کی سماعت کرنے والا فل کورٹ بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا. جسٹس عمر عطا بندیال نے دوران سماعت بتایا کہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے رخصت کی درخواست دی ہے. خاندان میں فوتگی کے باعث وہ فی الحال بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے. اس پر منیر ملک نے کہا کہ میں اپنے دلائل فل کورٹ کے سامنے ہی دوں گا. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جو بھی عدالت مقدمہ سنے گی آپ دلائل دینے کے پابند ہوں گے. کس بینچ کو دلائل دینے ہیں کس کو نہیں یہ آپ کی چوائس نہیں ہو سکتی. بینچ کون سا ہوگا یہ تعین عدالت ہی نے کرنا ہے. ہم نے اخلاقی طور پر آپ کو آگاہ کرنا مناسب سمجھا. اس بارے میں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین امجد شاہ کہتے ہیں کہ ایک جج کی غیر موجودگی کی وجہ سے بغیر کسی آرڈر کے ججز چلے گئے اور کہا کہ وہ نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا رہے ہیں.
کسی جج کی ریکیوزل نہیں ہے, صرف ایبسنس کسی جج کی, کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے کہ نیا بینچ جو ہے اس کو تشکیل دیا جائے, جبکہ آدھا کیس وہ جج صاحب سن چکے ہیں. تو ہم میں یہ کسی قسم کی بھی ریکانسٹیٹیوشن اس بینچ کے حوالے سے قابل قبول نہیں ہوگی.
سپریم کورٹ بار کے سابق صدر حامد خان کہتے ہیں کہ کسی جج کو فل کورٹ سے ڈراپ نہیں کیا جا سکتا, فل کورٹ ہی اس معاملے کو سن سکتی ہے. کوئی اور بینچ یا تبدیلی ان 10 ججز کے علاوہ ہمیں قابل قبول نہ ہوگا. اگر جج دستیاب نہیں تو کچھ دن انتظار کر لیں.
جب ایک بینچ بن کے اس کی ہیئرنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہی بینچ سنتا ہے کیس کو آخر تک. اگر بیچ میں کوئی جج اویلیبل نہیں ہے تو اس کے واپس آنے کا انتظار کیا جاتا ہے. بینچ کو نئے سے ایک تشکیل نہیں کیا جا سکتا. چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے.
نامور وکیل رشید رضوی کہتے ہیں کہ اس کیس میں پہلے دن سے ہمیں لگتا ہے کہ ججز 5 گھنٹے میں فیصلہ سنانا چاہتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ کسی کی ریٹائرمنٹ سے پہلے فیصلہ دینا چاہتے ہیں.
لیگلی بھی چیف جسٹس صاحب کا اختیار نہیں ہے کہ وہ بینچ تبدیل کرے, اور میں سمجھتا ہوں بات پوری قوت سے اس فیصلے کی مخالفت کرے گی.
سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اکرام چودھری کہتے ہیں کہ مظہر عالم میاں خیل اگر بینچ میں بیٹھنا نہ چاہیں تو وہ تحریری طور پر یہ بینچ میں آ کر آگاہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی جج بینچ میں تبدیل بھی کیا جائے تو کیس کی سماعت یہیں سے آگے بڑھے گی.
جو پروسیڈنگ ہو چکی وہ بینچ کا حصہ رہیں گے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع ہوگا.
جسٹس فائز عیسیٰ کی دائر کردہ درخواستوں پر سماعت کے دوران گزشتہ سماعت بینچ کے ایک جج جسٹس مظہر عالم میاں خیل کے عزیز اور پولیس آفیسر شاہد حیات کے انتقال کے باعث سماعت ملتوی کر دی گئی تھی. یہ سماعت آج دوبارہ شروع ہوئی, لیکن جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے ایک ہفتے کا وقت مانگا ہے. لیکن جسٹس عمر عطا بندیال نے بینچ تحلیل ہونے اور چیف جسٹس سے نیا بینچ بنانے کا کہا ہے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کرنے والی افغان ٹرانسپورٹرز کی تنظیم کے عہدیداروں نے وزیراعظم عمران خان کے تورخم کی سرحدی گزرگاہ کو 24 گھنٹے کھولنے کے فیصلے کو خوشائن قرار دیا ہے, تاہم انہوں نے بعض انتظامی عہدیداروں پر اس اقدام کو ناکام بنانے کا الزام لگایا ہے. وہ یہ الزام بھی عائد کرتے ہیں کہ تورخم سے لے کر پشاور تک غیر قانونی طور پر قائم کردہ چیک پوسٹس اور ٹریفک پولیس کے اہلکار ڈرائیوروں سے رشوت طلب کرتے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
ٹرانسپورٹروں کی تنظیم کے صدر محمد نور احمد زئی نے کہا کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کو فروغ ملے، مگر اس سلسلے میں دونوں ممالک کے حکام کو چاہیے کہ وہ ٹرانسپورٹروں اور تاجروں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرے۔ تنظیم کے ایک عہدیدار شیرین آغا نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
گیٹ پہ اسکینر کا مسئلہ ہے، ایک اسکینر لگا ہوا ہے، 1500 گاڑیوں کے لیے ایک اسکینر کافی نہیں ہے، برائے مہربانی یا تو کوئی طریقہ کرے یا اسکینر ایک اور بھی کر رہے تاکہ یہ تاجر برادری کا مسئلہ حل ہو جائے۔
تورخم سے پشاور اور پشاور کے رنگ روڈ پر قائم کردہ چیک پوسٹوں میں ڈرائیوروں کو تنگ کرنے بارے میں شیرین آغا کا کہنا ہے،
ایکسپورٹ میں تو یہ رنگ روڈ والے یہاں پہ کچھ پاٹک بنے ہوئے تھے، وہ تو آئی جی پی صاحب کا مہربانی ہے، اس کا نوٹس لیا، ابھی بھی رات کو ایک دو گروپ جو ہے نا کوارٹ روڈ کے ساتھ نکل آتے ہیں رات کے وقت، تو وہ اپنا وہ چوری جاری رکھی ہوئی ہے انہوں نے، ابھی رات کے وقت دن کو نہیں ہے۔
صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسف زئی نے ٹرانسپورٹروں کی شکایات پر سرکاری موقف بیان کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں یہ 24/7 وزیر اعظم عمران خان نے اس کو کھولنے کا جو فیصلہ کیا تھا، اور اس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ اور بھی کی جا رہی ہے تاکہ اسکینرز ہیں وہ لگ جائیں، تو جیسے یہ اسکینرز لگ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو شکایات آ رہی ہیں کہ پیسے زیادہ وصول ہو رہے ہیں یا کرپشن ہو رہی ہے آٹومیٹکلی یہ ختم ہو جائیں گے۔
افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت کو بڑھانے کے لیے وفاقی حکومت نے چترال سے ملحقہ افغانستان کی صوبہ بدخشاں کی شاہ سلیم اور صوبہ کنڑ کے ارندو کی گزرگاہوں کو بھی کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ دونوں گزرگاہیں پچھلے 2015 سے ہر قسم کی آمد و رفت اور معاشی سرگرمیوں کے لیے ابھی تک بند ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر صوبے میں گٹکا بنانے والے اور بیچنے والوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ صوبے میں اس سے قبل بھی گٹکے پر پابندی لگتی رہی ہے، لیکن پابندی کا اثر کبھی بھی چند ہفتوں سے زیادہ نہیں رہا، لیکن اس بار حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ کاروائیاں ماضی سے مختلف ہیں۔ کراچی سے رپورٹ ہے کاشف آوان کی۔
سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر کراچی میں گٹکا مافیا کے خلاف پولیس کی چھاپہ مار کاروائیاں جاری ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ رواں سال اب تک گٹکا بنانے اور بیچنے والوں کے خلاف 2800 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن کہتے ہیں کہ گٹکے کی خرید و فروخت کے خلاف حالیہ کاروائیوں کے بعد اس کی فیکٹریاں کراچی سے بلوچستان منتقل ہو رہی ہیں۔
مجھے ابھی اطلاع یہ آ رہی ہے کہ یہ ابھی لوگ جو اس کام میں ملوث ہیں، جو ابھی بھگے ہوئے ہیں، وہ اپنا یہ کاروبار بلوچستان ہب کے ایریا میں شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ادھر ان کا انٹینشن ہے کہ وہ کام کرے کیونکہ وہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، پھر دوسرا پروونس ہو جاتا ہے۔
کراچی پولیس چیف کا کہنا ہے کہ پولیس نے اس بار ہول سیل مارکیٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کاروبار کو دھچکا لگا ہے اور گٹکا شہر میں کہیں دستیاب نہیں۔
اس دفعہ جو ہم نے کاروائی کی ہے وہ یقیناً ہول سیل مارکیٹ اور اس طرح کے جو کارخانے تھے ان کے خلاف کیے، جو سپلائی لائن کو بند ہونا چاہیے تھا۔
لیکن گٹکے کی لت کا شکار افراد کہتے ہیں کہ ماضی میں لگنے والی پابندیوں کی طرح اس بار بھی گٹکا مل رہا ہے، لیکن اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔
میں پہلے 30 کا ملتا تھا، اب 80 کا مل رہا ہے، وہ بھی بڑی مشکل ہو رہا ہے، ڈھونڈ ڈھانڈ کے لانا پڑ رہا، پھر کھا رہے ہیں۔
لیکن بیشتر شہری اس پابندی پر خوش ہیں۔
یہ ختم ہو جائے تو اچھا ہے، لوگوں کی جان چھٹ جائے گی بیماریوں سے، دانتوں سے، یہ ہر جگہ تھوکنا، روڈ خراب کرنا، گلی خراب کرنا، جان چھوڑ جائے۔
کراچی کے سول اسپتال کے شعبہ ENT کے سربراہ ڈاکٹر عاطف حفیظ کہتے ہیں کہ گٹکا دانتوں کے جھڑنے اور کینسر جیسے امراض کا سبب ہے۔
پہلے دن پان کھانے سے کینسر نہیں ہو جاتا، پہلے اس کا جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سے متعلقہ بہت سارے مرض جو ہوتے ہیں، جیسے سب میوکوزل فائبروسس کہتے ہیں، یعنی منہ کی جھلی خشک ہو جاتی ہے، منہ کی جھلی خشک ہو جاتی ہے، سب میوکوزل فائبروسس، اس کے اندر منہ کی جھلی جو ہوتی ہے بالکل خشک ہو جاتی ہے اور سوکھ جاتی ہے اور منہ کا کھلنا بند ہو جاتا ہے، تو انیشیلی جو ہوتا ہے سب سے پہلے، اور اس کو پری کینسرس کنڈیشن کہا جاتا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ اس بار گٹکے پر پابندی سختی سے نافذ کی جا رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سختی کب تک برقرار رہتی ہے۔ کاشف اوان، اردو VOA، کراچی۔
پاکستان کے مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ ان دنوں گورنر اسٹیٹ بینک باقر رضا کے ہمراہ واشنگٹن کے دورے پر ہیں۔ یہاں انہوں نے عالمی مالیاتی ادارے کے سربراہوں اور عالمی اقتصادی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور انہیں معیشت کی بحالی کے لیے پاکستانی حکومت کی کاوشوں سے آگاہ کیا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام۔
پاکستان کے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ حکومتی کوششوں سے اداروں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ دوسری طرف ٹیکس نیٹ میں لوگوں کی تعداد 19 لاکھ سے بڑھ کر 28 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، اور حکومت نے نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 1200 ارب روپے کا ٹارگٹ طے کیا ہے۔ درآمدات میں گزشتہ برس 32% کمی آئی اور آئندہ سال مزید 30-40% کمی آئے گی، جبکہ برآمدات میں گزشتہ 5 سال کے دوران 0% گروتھ تھی، جس میں اب اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری کی موجودہ صورتحال کی ذمہ داری سابقہ حکومت پر عائد ہوتی ہے، جس نے ایکسچینج ریٹ کو مصنوعی طور پر ایک سطح پر رکھنے کے لیے زر مبادلہ کے ذخائر کا بے دردی سے استعمال کیا اور بھاری قرضے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف کی شرائط ملک کی اقتصادی بحالی کی راہ میں رکاوٹ نہیں، ان شرائط پر عمل درآمد کے لیے حکومت کے تمام اداروں میں اتفاق رائے ہے۔
اس کے اندر جو ہے 3 پہلو ہیں اور ان تینوں کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ سیاسی طور پر اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کی مدد ہو، دوسرا یہ کہ جو ٹیکنیکل پریزنٹیشنز ہیں اور جو رپورٹس ہیں اور ان کی جو رسپانسز ہیں وہ اچھی کوالٹی کی ہوں، اور تیسرا یہ کہ جو گراؤنڈ کے اوپر فیکٹس ہیں وہ بھی ایسے ہوں کہ جس سے ایک انڈیپینڈنٹ پینل جو ہے وہ متاثر ہو۔ تو ان تینوں چیزوں پہ مشکل کام ہو رہا ہے۔
جبکہ معروف اقتصادی ماہر قیصر بنگالی کا کہنا تھا کہ اعداد و شمار پیش کر کے عوام کو ایک بار پھر بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وہ مذمت کرتے ہیں۔
یہ جو بحران اتنا بڑا آیا جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، اگر کوئی بھی ایک سمجھتا ہے کہ یہ 6-8 مہینے میں یا سال میں یہ معیشت کو ٹھیک کر دیں گے اور یہ ترقی کی طرف چلے جائیں گے، تو یہ عوام کو احمق بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ شوکت عزیز نے بھی یہی کیا تھا اور یہ اسی کی انہی کی ٹیم ہے جو اس وقت دوبارہ یہ کر رہی ہے۔ صرف ایک انڈیکیٹر ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو نیچے گیا ہے، لیکن وہ اس لیے گیا ہے کہ امپورٹس جو ہے انڈسٹری کی جو را مٹیریلز ہیں وہ بھی کم ہو گئی، اور یہاں جو انہی کی حکومت کے جو ایڈوائزر ہیں رزاق داؤد، آج سے 2-3 دن پہلے انہوں نے بیان دیا ہے کہ امپورٹس کے کم ہونے سے انڈسٹریل پروڈکشن گر گئی ہے، اور انڈسٹریل پروڈکشن گری ہے تو جی ایس ٹی کے ٹیکس ریونیو کم ہو جائیں گے۔
آئی ایم ایف کے اس پروگرام کے تحت ملک میں اقتصادی اصلاحات کیے جا رہے ہیں، تاہم ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آئی ایم ایف کی ایک ٹیم آئندہ ماہ پروگرام پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد کا دورہ کرنے والی ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہانگ کانگ میں مسلسل 20ویں ہفتے ہزاروں مظاہرین نے اس کے خلاف مظاہرہ کیا جسے وہ بیجنگ سے شہر کے کنٹرول کی کوشش سمجھتے ہیں۔ اس ہفتے کے مظاہرے کو پولیس کی جانب سے سخت کارروائی کا سامنا ہوا، جس نے مظاہرین پر پانی کا اسپرے اور آنسو گیس استعمال کی۔ وائس آف امریکہ کی انیتا پال کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
پولیس نے تازہ ترین مظاہرے کی اجازت نہیں دی تھی اور اس نے عوامی اجتماع میں چہروں کو ڈھانپنے کی بھی ممانعت کی تھی۔ اتوار کے روز پولیس نے مظاہرے کو روکنے کے لیے پانی کے اسپرے اور آنسو گیس کا استعمال کیا اور گرفتاریاں کیں۔ مظاہرین کے 5 مطالبوں میں عالمگیر حق رائے دہی، پولیس تشدد کی تفتیش، مظاہرین کے لیے معافیاں اور فوری انخلا کے اس بل کی سرکاری طور پر مکمل واپسی شامل تھی جو مرکزی چین کو ہانگ کانگ میں گرفتار کیے جانے والے لوگوں پر مقدمے چلانے کی اجازت دے دیتا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ پولیس کے دباؤ کے باوجود پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مظاہرے میں شریک ایک شخص کا کہنا تھا، میں نہیں سمجھتا یہ غیر قانونی ہے۔ جب رپورٹر نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ آنسو گیس یا ربڑ کی گولیوں سے خوف زدہ ہیں، تو اس کا جواب تھا بلا شبہ۔ رپورٹر نے پوچھا تو پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں، تو اس نے کہا اس لیے کہ مجھے یہ ہر صورت کرنا تھا۔ مظاہرین نے اپنا غصہ مخصوص اہداف پر مرکوز کیا ہے، جن میں بیجنگ کے لیے سازگار کاروباری ادارے، بینک اور شہر کا وسیع سب وے سسٹم، جسے مظاہرین کے بقول بیجنگ نواز ہانگ کانگ انتظامیہ نے مظاہروں کو روکنے کی کوشش میں ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ پر انحصار کرنے والے شہر میں ان سروسز کو بند کر دیا۔ مظاہرے میں شریک ایک خاتون ہلری نے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کا جواز دیتے ہوئے کہا، اصل میں ہم صرف اپنے تحفظ کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سڑکوں پر تمام رکاوٹیں پولیس کو روکنے کی کوشش ہیں۔ یہ کوئی تشدد کی کارروائی نہیں ہے اور ہمارا مقصد چیزوں کو تباہ کرنا نہیں ہے، لیکن ہم صرف اپنی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن شہر کی انتظامیہ اس صورتحال کو ایسے نہیں دیکھتی۔ وہ مظاہرین کو دہشت گرد کہہ چکے ہیں اور 2300 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر چکے ہیں، اور ملک کی چیف ایگزیکٹو کیری لیم نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کوئی بھی رعایت نہ دینے کے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ حزب اختلاف کے قانون سازوں کا کہنا ہے کہ شہر کی قیادت کے پاس حل ہے۔ حزب اختلاف کے قانون ساز ریمنڈ چین کے الفاظ،
میرا
خیال ہے کہ ہماری حکومت اس بدامنی، اس صورتحال کو ختم کر سکتی ہے اگر وہ ہانگ کانگ کے لوگوں کے 5 مطالبوں کا جتنا جلد از جلد جواب دیتی ہے تو ہم میں سے بہت سے اپنی معمول کی زندگیاں بحال کرنا چاہتے ہیں۔ ہر اختتام ہفتہ ہم مظاہروں میں شامل ہوتے ہیں اور پولیس بہت سے نوجوانوں کو زخمی اور گرفتار کرتی ہے۔ یہ الفاظ تھے حزب اختلاف کے قانون ساز ریمنڈ چین کے۔ لیکن مظاہرین کا کہنا ہے خواہ کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے یہ سب کچھ انہیں سڑکوں پر آنے سے باز نہیں رکھے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لبنان کی حکومت نے جو مشکلات میں گھری ہوئی ہے توقع ظاہر کی ہے کہ اقتصادی اصلاحات کے پیکج کی منظوری دے دے گی جو ملک کی حکمران اشرافیہ کے خلاف کوئی ایک ہفتے کے بڑے پیمانے پر مظاہروں کے بعد تیار کی گئی ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
احتجاجیوں نے کابینہ کے ہنگامی اجلاس سے قبل شہر میں کوڑے دانوں کو آگ لگا دی اور بیروت کی بڑی سڑکوں پر انہیں رکاوٹوں کے طور پر استعمال کیا، جبکہ سوشل میڈیا پر لوگوں پر زور دیا گیا کہ وہ دفتروں کا بائیک آؤٹ کریں۔ بینک، یونیورسٹیاں اور اسکول بند کر دیے گئے۔ ایک احتجاجی وسام رمضان کا کہنا تھا،
امبارح 3 مليون لبناني موجود على الشارع عم بقول نحن مع التغيير، نحن اليوم طالبين انه ينزل الشعب كله ما يقعد ببيوته، ينزل يشوف شو حيصير فينا۔
3 مليون لبناني سڑکوں پر تھے اور تبدیلی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آج ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلیں، گھروں پر نہ بیٹھیں۔ وہ یہ کہہ کر ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت فوج سے نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے۔ ہم خوفزدہ نہیں ہیں کیونکہ ہم فوج کے ساتھ ہیں اور فوج عوام کے ساتھ ہے۔ یہ ہنگامے گزشتہ جمعرات کے روز موبائل فون ٹیکسٹ میسیجنگ پر ایک مجوزہ ٹیکسٹ کے سبب شروع ہوئے۔ لاکھوں لوگ اتوار کے روز لبنانی دارالحکومت کی سڑکوں پر جمع ہو گئے جو 2005 کے بعد ہونے والا سب سے بڑا احتجاج تھا۔ بیروت کے ایک احتجاجی کارلوس جولین کے الفاظ،
انا شخصيا رحب بالشارع وبتمنى العالم ما تخاف وتضل مثابره على الحضور لانه بالنهايه مثل ما عم نشوف هذا الاحساس قطعنا حاجز الخوف اللي كانوا حاطينه قدامنا انه نحن كنا هذه التوقع۔
میں ذاتی طور پر سڑک پر ہی رہوں گا اور امید ہے کہ دوسرے لوگ بھی رہیں گے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم نے خوف کی رکاوٹ توڑ دی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ فرقہ واریت سطحی ہے۔ لوگ بھوکے ہیں، وہ اپنے بچوں کے سکول نہیں بھیج سکتے۔ اس کے علاوہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ مجوزہ ٹیکس کی تجویز فوراً واپس لے لی گئی، لیکن احتجاج اب سیاسی نظام کو بہتر بنانے کے مطالبے میں بدل گیا، جس میں کفایت شعاری کے اقدامات سے لے کر ناقص نظام تک کو درست کرنے کے مطالبات شامل ہو گئے۔ احتجاجی وزیر اعظم سعد حریری اور ان کی پوری حکومت کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور لبنان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کے الزام سرکاری سطح پر ہونے والی بدعنوانیوں پر عائد کرتے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
بھارت کی حکومت نے آج کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کرتار پور صاحب کوریڈور معاہدے پر دستخط کے خواہش مند ہیں تاکہ گرو نانک دیو کی 550ویں یوم پیدائش سے پہلے کرتار پور کوریڈور کو ناقابل عمل بنانے کے لیے سہولتیں مہیا کی جائیں۔ بھارت نے پاکستان کی طرف سے گردوارے کا دورہ کرنے والے زائرین پر $20 فیس عائد کرنے پر ناخوشی کا اظہار کیا ہے۔ نئی دہلی سے ریتل جوشی کی رپورٹ۔
پیر کے روز بھارت نے اعلان کیا کہ وہ 23 اکتوبر کو پاکستان کے ساتھ کرتارپور کوریڈور سمجھوتے پر دستخط کر لے گا۔ یہ سمجھوتا اب تک اس لیے رکا ہوا تھا کیونکہ دربار صاحب گردوارا آنے والے بھارتی پلگرمز سے $20 کی فیس لینے کا پاکستان کا فیصلہ بھارت کو منظور نہیں تھا۔ پاکستان اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہے۔ بھارت کہہ رہا ہے کہ وہ سمجھوتے کے لیے اس لیے تیار ہوا ہے تاکہ 12 تاریخ کو گرو نانک دیو کی 550ویں سالگرہ سے پہلے کرتارپور کوریڈور شروع ہو سکے۔ تھنک ٹینک آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن میں ڈائریکٹر ریسرچ ہرش وردھن پنت اسے بھارت کی اندرونی سیاست سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔
یہ ڈومیسٹک پالیٹکس سے ریلیٹڈ ایشو ہے بھارت کے لیے اور اس کو انڈیا پاکستان کے پرزم سے نہ دیکھتے ہوئے بھارت کی جو سیکھ ہے ان کے سینٹیمنٹس اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس سے جوڑ رہے ہیں کیونکہ اس کا جڑاؤ سینٹیمنٹ سے ہے لوگوں کے، اس لیے بھارت سرکار اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔
بھارت نے قدم تو پیچھے کھینچے لیکن ساتھ ہی پاکستان کے رویے پر ناراضگی بھی جتائی ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ ہرش وردھن پنت کو کرتارپور کوریڈور کھلنے سے تعلقات میں بہتری کی خاص امید نظر نہیں آتی۔
پولیٹیکلی تو ایسا نہیں لگتا کہ جو ڈپلومیٹیکلی کوئی چینج بھارت کی پوزیشن میں آنے والا ہے، کیونکہ بھارت نے پچھلے 3 سال سے کم ایک سٹینڈرڈ پالیسی بنائی ہے پاکستان کی طرف, اور اس پالیسی سے بھارت کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے.
کرتارپور کوریڈور پر دونوں ملکوں کے بیچ تیسری اور آخری بات چیت ستمبر میں ہوئی تھی. تب پاکستان نے بھارتی پلگرمز کو بغیر ویزا گرودوارا جانے, پورے سال گرودوارا کھولنے اور لنگر کے مکمل انتظامات جیسے زیادہ تر بھارتی مانگیں مان لی تھی. بھارت کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان فیس کے مسئلے پر اپنا فیصلہ بدلتا ہے تو وہ سمجھوتے میں بدلاؤ کے لیے کبھی بھی تیار ہے. وائس آف امریکہ نئی دلی سے رتل جوشی.
دنیا کا سب سے بڑا ہاٹ ایئر بیلون فیسٹیول امریکہ میں منعقد ہوتا ہے. امریکی ریاست نیو میکسیکو کے شہر الباکر میں آج سے تقریباً 50 سال پہلے صرف چند غباروں کے ساتھ جس تفریح کا آغاز ہوا تھا, آج دنیا بھر سے سیاح اس میں شرکت کے لیے آتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ سنتے ہیں نخبت ملک سے.
گیری میکلک 32 سال سے ہاٹ ایئر بلونز اڑا رہے ہیں, لیکن گیری کے اس تجربے کے 20 سال البکرکی کے انٹرنیشنل بلون فیسٹا میں گزرے ہیں, جہاں پچھلے 48 سال سے ہوا میں اڑنے والے یہ عجوبے آسمان میں رنگ بکھیر رہے ہیں.
ہم ان غباروں کو زمین سے بہت قریب یا آسمان میں بہت اونچا اڑاتے ہیں. یہ بہت منفرد بات ہے. ہوا بازی کے چند ہی طریقے ایسے ہیں جن میں آپ سطح زمین کے نزدیک ہوا میں تیر سکتے ہیں. پہلی ہی اڑان کے بعد آپ کو جیسے اس کا نشہ ہو جاتا ہے.
یہ دنیا میں غباروں کا منعقد ہونے والا سب سے بڑا میلہ ہے. اس سال اس میلے میں امریکہ سمیت 17 دیگر ملکوں سے 550 پائلٹس نے حصہ لیا جو غباروں کی اڑان کے ماہر ہیں. اس میلے میں 800,000 سے زیادہ افراد اکٹھے ہوئے. رات کے اندھیرے میں روشنی پھیلانے والے غباروں کے خاص مظاہرے سے لے کر صبح سویرے سورج طلوع ہونے کے وقت بڑی تعداد میں بلند ہونے والے غباروں کے مظاہرے تک, آسمان نظروں کو خیرہ کر دینے والے غباروں سے بھرا رہا.
میں کالج کے زمانے سے یہاں آ رہی ہوں, 40 سال ہو گئے ہیں, اور ہر بار یہ میلہ اتنا ہی زبردست ہوتا ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا.
یہ نیو میکسیکو کی پہچان ہے. میں کسی اور ایسی جگہ کے بارے میں نہیں جانتی جہاں ایسا کچھ ہوتا ہو.
یہاں ہر سالانہ ایک روایت کی طرح ہے, اور نیو میکسیکو میں رہنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ اکتوبر کا مہینہ ان غباروں کا مہینہ ہے.
میں نے حقیقی زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا, اور اس لیے سوچا کہ اگر نیو میکسیکو جاؤں اور میرے کزنز مجھے اس میلے میں لے جا سکیں, اور میرا خواب واقعی میں پورا ہو گیا.
ایک بہت بڑے میدان میں رکھے گئے یہ غبارے یہاں جمع ہونے والے لوگوں کے قریب ہوتے ہیں, جس سے یہ تجربہ دیکھنے والوں کے لیے بھی بہت قریبی اور پرسنل ہو جاتا ہے.
جب ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ اس کی زندگی کا بہترین دن ہے, تو اس بات نے میرا دل چھو لیا. اور جب ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں.
گیری میکلک کے لیے بھی اس قسم کا احساس نیا نہیں ہے, اور جو یہاں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت متاثر کن ہو سکتا ہے.
یہاں ایک بار آنا پوری دنیا میں گرم ہوا کے غبارے میں اڑان بھرنے والے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے. میرے جیسے کچھ لوگ تو یہاں بار بار آنا جاری رکھتے ہیں.
جولی ٹابو کے ساتھ نخبت ملک, وائس آف امریکہ.
پروگرام ہے آپ کی صحت, بہجت چلانے حاضر ہے. کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو دنیا بھر میں انتہائی عام پیدائشی نقص ہیں. پیدائش سے پہلے یہ ممکن ہے کہ بچوں کے ہونٹ کٹے ہوں یا پھر تالو مناسب طور پر جڑے ہوئے نہ ہوں. حمل کے 6ویں سے 11ویں ہفتے کے دوران عام طور پر ہونٹ اور تالو مناسب طور پر جڑ جاتے ہیں, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر بچے کٹے ہونٹوں یا تالو کے نقص کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر عام طور پر اس کو جوڑ سکتے ہیں, لیکن اگر اس کو جوڑا نہ جائے تو بچے کی صحت کو سنگین مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. ممکنہ طور پر اس کی زندگی کا دورانیہ بھی کم ہو سکتا ہے. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ کم آمدن والے ملکوں میں اس نقص کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ترقی یافتہ ملکوں میں کٹے ہونٹوں اور تالو کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کی مناسب دیکھ بھال کی جاتی ہے. ڈاکٹر البرٹو بچوں کی پلاسٹک سرجری کرتے ہیں اور واشنگٹن میں چلڈرنز نیشنل میڈیکل سینٹر میں ان بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے,
My partner and I, we average over 100 primary cases per year, meaning we probably do
ڈاکٹر البرٹو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھی اور میں ہر سال اوسطاً 100 سے زائد کیسز کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ہفتے ہمیں غالباً 1 سے 2 کیسز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ امریکہ میں تقریباً ہر 1500 بچوں میں سے ایک تالو کے نقص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا دار و مدار نسل پر بھی ہوتا ہے۔ افریقی نسل کے بچوں میں اس کا امکان کم ہوتا ہے۔ آپ سمجھیے تقریباً ہر 1200 بچوں میں سے ایک۔ یونیورسٹی آف صدرن کیلیفورنیا کے ڈاکٹر یانگ چائے نے ایک ایسے جینیاتی رابطے کے بارے میں معلوم کیا ہے جو کٹے ہونٹوں میں 30% تک کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایشیائی بچوں میں اس نقص کا خطرہ زیادہ ہے۔ ڈاکٹر چائے کہتے ہیں کہ آپ دنیا بھر میں اس پیدائشی نقص کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایشیائی نسل میں اس کی اوسط ہر 700 میں سے ایک ہے۔ ان بچوں کو اکثر تعصب کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ وہ مختلف نظر آتے ہیں، لیکن کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو کی پیچیدگیاں سرجری کے علاوہ بھی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے بولنے کے ساتھ ساتھ دانتوں کے مسائل اور دیگر مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تالو کے نقص کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے چوسنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ غذائی کمی کی وجہ سے بچوں کی نشو و نما متاثر ہو جاتی ہے۔ اس طرح ممکن ہے کہ 8 یا 9 سال کی عمر کا بچہ 3 یا 4 سال کی عمر کا دکھائی دے۔ آپریشن اسمائل جیسے فلاحی ادارے اس طرح کے پیدائشی نقائص کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس ادارے کے بانی ڈاکٹر بل میگی کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم نے اپنے اس مشن کو توسیع دی ہے۔ اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا،
ڈاکٹر
میگی کا کہنا ہے کہ تقریباً 1999 تک ہمارے تمام رضاکار امریکہ ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت ہمارے 80% رضاکاروں کا تعلق دنیا بھر کے 70 یا 80 ملکوں سے تھا۔ اس لیے ہمارے مشن کا غالباً 70 سے 80% کام مقامی لوگ اپنے ملکوں ہی میں کرتے ہیں اور انہوں نے ہم سے تربیت حاصل کی ہوتی ہے۔ ہمارے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ فلاحی ادارے ابھی بھی کٹے ہونٹوں اور تالو کی 80% سے زائد سرجری ویتنام میں کرتے ہیں۔ کم آمدن والے بیشتر ملکوں میں طبی اخراجات کی ادائیگی علاج سے پہلے کرنا ہوتی ہے اور زیادہ تر خاندان سرجری کے اخراجات اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میگی کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ اس صورتحال کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔
It's given us this incredible opportunity to understand how the infrastructure of surgery is so important.
ان کا کہنا ہے کہ اس سے ہمیں یہ بات سمجھنے کا بے مثال موقع ملتا ہے کہ سرجری کے لیے انفراسٹرکچر کتنا اہم ہے۔ یوں دنیا بھر کے ملکوں میں اس انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ جینیاتی عوامل کٹے ہونٹوں جیسے نقص میں تقریباً 30% ذمہ دار ہوتے ہیں اور پھر ماں کی صحت بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، پھر بھی سائنسدان اب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اصل اسباب کا پتہ چلایا جا سکے، اور انہیں امید ہے کہ اس طرح ایک دن ایسا آئے گا جب بچوں میں اس پیدائشی نقص کو بھی روکا جا سکے گا۔ بیجے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور تفصیلات۔ 19 اکتوبر کی رات پاکستان اور بھارت کے فوجیوں کے درمیان سرحدی جھڑپوں کے دوران کم از کم 6 عام شہری اور 3 فوجی موت کا شکار ہو گئے۔ ان ہلاکتوں نے نئی دہلی کی جانب سے بھارتی زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے اسے ہلاکت خیز دن بنا دیا ہے۔ متنازع علاقے میں ہونے والی تازہ ترین گولہ باری کے متاثرین میں سے 2 کی نماز جنازہ اتوار کے روز کشمیر میں ادا کی گئی۔ پاکستانی فوج کے ایک ترجمان نے کنٹرول لائن کی بھارتی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کا الزام عائد کیا، جس میں ترجمان کا دعویٰ تھا کہ عام شہریوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستانی کنٹرول والے کشمیر میں 4 شہری اور 1 فوجی جاں بحق ہوا، جبکہ 2 پاکستانی فوجی اور 5 شہری زخمی ہوئے۔ بھارتی فوج نے کہا ہے کہ پاکستانی فوجیوں نے دن کے شروع میں 1 بھارتی سرحدی چوکی اور کشمیر میں انتہائی مسلح فوجی سرحد کے ساتھ واقع شہری علاقوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 فوجی اور 1 عام شہری ہلاک ہوا۔ متنازع علاقے میں بدامنی کے نتیجے میں اتوار کے روز ہزاروں مظاہرین نے بھارتی کنٹرول والے کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اسلام آباد کی سڑکوں پر مارچ کیا۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر پیٹر ہنٹلی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔